الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فقال عز وجل فلينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فقال عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نتوب اليك توبة نصوحا آمين يا رب العالمين. آج کے خطاب کے لیے اخبارات میں جو عنوان شائع ہوا ہے وہ ہے سلطنت فدادات پاکستان خودکشی کی راہ پر. لیکن گفتگو میں یہ موضوع ذرا بعد میں آئے گا. میں آغاز کر رہا ہوں اس چیز سے کہ جو اس وقت ہمارے ملک میں ایک برننگ ٹاپک ہے, بہت ہی اہم ایشو ہے جس پر بہت لیدے ہو رہی ہے, شور و غوغا ہے. یعنی ہماری حکومت نے جو ایک بس ڈپلومیسی اختیار کی, اس کے علاوہ کرکٹ ڈپلومیسی جو پہلے سے بھی چل رہی تھی اس کو پھر تازہ کیا, زندہ کیا, اس میں ہاکی کا اضافہ کیا. پھر اب جو واجپائی صاحب تشریف لانے والے ہیں ان کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس موضوع پر قوم بالکل منقسم ہو گئی ہے, دو طبقات ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں. ایک طرف حکومت وقت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک سیاسی پارٹی ہے, اس کے حلقہ بگوش ہیں, اس کے اپنے کارکن ہیں. اس کے ساتھ ہی جو ہمارے ہاں کی پارلیمانی اور عوامی سطح پر جو ایک اپوزیشن ہے, یعنی پیپلز پارٹی بنیادی طور پر, اس موضوع پر ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے, دونوں کی پالیسی ایک ہے. لیکن یہ دونوں مل کر یہ سمجھیے کہ ایک فریق بن گیا ہے. دوسرے فریق میں اکثر و بیشتر دینی جماعتیں, مذہبی جماعتیں شامل ہیں, اور ان کو سپیئر ہیڈ کر رہی ہے, سربراہی کر رہی ہے جماعت اسلامی. البتہ ان دینی جماعتوں میں سے ایک جماعت کو اس میں سے مائنس کر دیجیے, وہ جے یو آئی ہے, فضل الرحمان گروپ, وہ اس بات میں شامل نہیں ہے. باقی تمام عناصر مذہبی جو ہے وہ اس میں شریک ہے. یہ یو پی کے دونوں دھڑے ہیں, جن میں سے ایک تو ظاہر بات ہے حکومت کا حلیف ہے ہی ہے, دوسرا بھی کچھ نیم حلیف کا کردار ادا کر رہا ہے. یہاں تک کہ پاکستان عوامی اتحاد کی شامی جماعت منہاج القرآن کی, کیونکہ بہرحال بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے, ان کا بھی آج خبر آ گئی ہے کہ انہوں نے بھی دینی جماعتوں کے ساتھ ہی اپنے آپ کو شامل کیا. تو گویا کہ تمام دینی جماعتیں جن میں خصوصیت کے ساتھ اہمیت حاصل ہے اور جو اسپیئر ہیڈ کر رہی ہے اس پورے گروپ کو جماعت اسلامی، اور ان میں سے مائنس صرف جے یو آئی فن الرحمان کو، ان کے ساتھ پھر لوائے وقت ہے، وہ خود اپنی جگہ ایک ادارہ ہے، چاہے ایک اخبار ہے صرف، لیکن محض اخبار نہیں ہے. نظریہ پاکستان کا سب سے پرانا، سب سے قدیم اور سب سے زیادہ پاورفل علم بردار لوائے وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ایک تاریخ ہے، قیام پاکستان کے سلسلے میں اس کا حصہ ہے، بہت بڑا رول ہے. سید اس میں کوئی شک نہیں کہ قیام پاکستان کے بعد بھی اس کا رول نظریہ پاکستان کے معاملے میں کبھی بھی مشکوک نہیں ہوا، مبہم نہیں ہوا. دو قومی نظریے پر اس کا موقف بالکل اٹل ہے، اس میں کبھی کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی. تو نوائے وقت جو ہے اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ وہ صرف ایک اخبار نہیں بلکہ ایک مکتبہ فکر سمجھ لیجیے. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ایک اداریہ آیا ہے 16 تاریخ کو، آج آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں کہ 2 لاکھ کی تعداد میں اسے تباہ کر کے جماعت اسلامی شائع کر رہی ہے، لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے. یہ وہی ہے پالیسی کا جو ہے اس جگہ پر آ کر ایسا اتحاد ہو گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ بعض اہم شخصیات بھی شامل کر لیجیے، اگرچہ ان کی کوئی جماعتیں ایسی نہیں ہیں نہ کوئی ادارے ایسے ہیں کہ جو اہمیت کے حامل ہو، لیکن خود اپنی جگہ پر شخصی اور انفرادی اعتبار سے وہ اہمیت کے حامل ہیں. ان میں نمایاں ترین نام جو ہے ہمارے ہاں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب کا، ان کا بھی نظریہ پاکستان کے ساتھ، ویسے بھی قوم و سلاط کے پابند انسان ہیں، نظریہ پاکستان کے ساتھ اور جہاں تک ان کے حب الوطنی کا اور قوم سے محبت کا تعلق ہے، پاکستان سے وفاداری اور محبت کا تعلق ہے، وہ ہر شب کچھ میں سے بالا تھا. یہ سمجھ لیجیے کہ ایک محاذ ہے اس وقت، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک طرف حکومت جمع جو اپوزیشن ہے اس وقت پیپلز پارٹی، جو عوامی سطح پر بھی اپوزیشن ہوئی ہے اور پارلیمانی سطح پر بھی اپوزیشن ہوئی ہے، یہ یکجا ہے. ایک موقف ان کا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا موقف ہے. یہ جو دوسرا گروپ ہے کہ جو اکثر دینی جماعتوں پر مشتمل ہے، پھر نوائے وقت اور بعض شخصیات جیسے جنرل حمید گل صاحب، ان کا جو مضمون بڑا طویل شائع ہوا ہے، اور یہ بھی صرف اتفاق کی بات نہیں ہے کہ جس روز نوائے وقت کا وہ اداریہ چھپا ہے، اسی روز جنرل حمید گل صاحب کا ایک بڑا مقالہ جو ہے مفصل جنگ نے تو اسے اس کا قیمہ کر کے شائع کیا ہے 3-4 اقساط میں، جس سے اصل بات ختم ہو جاتی ہے، بس نبود ہو جاتی ہے، لیکن نوائے وقت نے اس طویل مقالے کو یکمشت ایک ہی شاخ میں شائع کیا. اور جس کو میں یہ کہوں گا کہ واقعتاً پاکستان کی غیرت قومی و ملی کو جس طریقے سے اس مضمون میں للکارا ہے، جیسے چیخ ہے کہ جو پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام اور اس کی غیرت، اس کے حوالے سے بڑے دل سے نکلی ہوئی آواز. ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو 80,000 شہدائے کشمیر کے خون سے غداری، یہ سارا مسئلہ جو چل رہا ہے کشمیر میں، جو ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوئی، آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کشمیری قوم نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ اس دور میں اور بھی بعض جگہوں پر جو قربانیاں دی ہیں مختلف اقوام نے حق خود ارادیت حاصل کرنے کے لیے، ان میں سے کسی سے کم نہیں. پھر یہ کہ نہ صرف شہداء کے خون کا معاملہ ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مسلمان خواتین کی جو بے حرمتی ہوئی ہے، ان کی عصمت کا معاملہ بھی ہے. تو گویا کہ ان کے خون سے بھی غداری ہے اور ان کی عصمتوں سے بھی غداری ہے. اس کے ساتھ ہی یہ کہ بابری مسجد سے بھی گویا کہ بے وفائی کا اعلان ہے، کہ جس جماعت نے اس مسجد کو شہید کیا، اسی کا ایک اہم لیڈر اور اسی کا وزیر اعظم ہے، جس کو اب ہم ہار پہنائیں گے، اس کو خوش آمدید کہیں گے، اس کا استقبال کریں گے. پھر یہ کہا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر کہا جا رہا ہے، کہ یہ اصل میں مظہر ہے کسی کیمپ ڈیوڈ قسم کے معاہدے کا، یا کسی آسلر ٹائپ ایگریمنٹ کا، جس کا ایک زمینہ ابھی وائی ریور ایگریمنٹ کی شکل میں ابھی امریکہ میں تھی، جس کو تازہ کیا گیا. یہ معاہدے جو ہوئے ہیں کہا جا رہا ہے جیسا کہ میں نے اس کیا میرے نزدیک بجا طور پر کہا جا رہا ہے، میں خود یہ کہہ چکا ہوں کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاہدہ طے پا چکا ہے اندر خانے کیا ڈیوڈ قسم کا یا آسلو ٹائپ کا۔ جنرل حمید بل صاحب کا جو مقالہ میں نے پڑھا ہے جس سے میں بہت متاثر ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، ان کا خلوص، ان کا اخلاص پاکستان کے ساتھ، ان کی جو ایک کمٹمنٹ ہے، اس کی جسٹ، جس طریقے سے انہوں نے للکارا ہے پاکستان کے مسلمانوں کی غیرت کو اور حمیت کو، اس سے مجھے یاد آیا اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہماری تاریخ میں ہوا تھا تقریباً 33-34 برس قبل، جب تاشکند کا معاہدہ ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ کچھ اس سے سیکرٹ پروٹوکول بھی ہے، راز جو ہے تاشکند کا وہ میں اس کو بیان کروں گا، اگرچہ وہ پھیلی کبھی دلی پھیلی سے بات آئی نہیں کہ وہ کیا راز تھا، لیکن اس وقت بھٹو صاحب نے جو کردار اختیار کیا تھا، جس طرح کی چیخ انہوں نے پاکستان پاکستانیت پاکستانزم کے حوالے سے بلند کی تھی، اور جیسے انہوں نے کہا تھا ہم 1000 سال تک جنگ کریں گے بھارت کے ساتھ، 1000 سالہ جنگ کا نعرہ یاد ہوگا آپ کو، بالکل اسی طریقے سے جنرل صاحب نے اپنے مضمون میں علامہ اقبال کا ایک مصرع جو ہے اسے اپنی اہم بحث کا عنوان بنایا ہے، حیات جاویداں اندر ستو ہے، کہ حیات جاویدانی جو ہے وہ جنگ میں ہے، لڑنے میں ہے، وہ سالت میں نہیں ہے، کشاکش جاری رہے گی تو آپ زندہ رہیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا ایک خاص فینومینن ہے، بھارت کے ساتھ کشاکش میں اس کی زندگی ہے، اور بھارت کے ساتھ مصالحت میں اس کے لیے اندیشے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی میں ذرا تفصیل سے وضاحت بعد میں کروں گا، لیکن میں سوچ رہا تھا اس کو میں آج آپ کے بھی سامنے بیان کر لی ہوں کہ بڑا فرق ہے، بھٹو صاحب جب کھڑے ہوئے تھے 65-66 سے ہوتے ہوئے تھے، جو انہوں نے اس ملک کے اندر ایک عظیم عوامی قائد کی حیثیت اختیار کی تھی، طوفان لے آیا تھا وہ سب، کوئی شک نہیں، وہ بطور شخص بطور انسان کسی کو پسند ہو ناپسند ہو واقعہ تو اپنی جگہ پر ہے، طوفان لے آیا تھا عوامی طوفان، تو کیفیت تو اس کی تھی اس میں، وہی آج جنرل حمید بل کی ہے، لیکن فرق کیا ہے، بھٹو جاگیردار تھا، اس کے پاس وسائل اور ذرائع تھے، وہ خرچ کر سکتا تھا، پھر وہ نوجوان تھا، پھر یہ کہ وہ پشتینی سیاست دان تھا، سر شاہ نواز بھٹو کا بیٹا، اس حوالے سے اس نے جو کام کر دکھایا تھا، جنرل حمید بل کے احساسات وہی ہیں، جذبات وہی ہیں، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے ایک ریٹائرڈ جرنیل ہے، ہمارے یہاں کے درمیانی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، سفید پوش ہے، سیٹیں معزت روٹی کھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کے پاس وہ وسائل و ذرائع تو نہیں، پھر وہ جوانی کا دمخم تو نہیں، لہذا کم از کم تاحال ہو سکتا ہے کہ کل وہ بھی کسی عوامی لیڈر کی شکل اختیار کر دیں، لیکن تاحال شکل یہ ہے کہ ان کی حیثیت ایک دانشور کی ہے، یا جیسے فری لانس صحافی ہوتے ہیں ایسے ہی وہ ایک فری لانس صحافی اور مقدس بندے، جہاں بھی کہیں اچھا جلسہ ہوگا اس میں ان کو بلا لیا جائے گا، تقریر بہت عمدہ کرتے ہیں، اور فکر ہے ان کے پاس، معلومات بہت ہیں ان کا، جو مینٹل ہورائزن ہے وہ بہت وسیع ہے، لیکن یہ کہ میدان میں آنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں انہیں دستیاب نہیں ہے، اللہ عالم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسی تمہیں پیدا کر دے، پر یہ تمہید ہے اس مسئلے کی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس میں جو میرا موقف ہے جزوی طور پر تو وہ نوائے وقت میں اور روزنامہ پاکستان میں آ گیا ہے، لیکن وہ جزوی پہلو ہے اس کا، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو ایجوکیشن کی تیاریاں جماعت اسلامی کر رہی ہے اور جس زور شور سے کر رہی ہے، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایجوکیشن کسی عظیم اسلامی انقلاب کی تب اس کا آغاز بن جائے گا تو یہ خیال خام ہے، اس سے مجھے اختلاف ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اسلامی انقلاب کے لیے جب بھی ایجوکیشن ہوگا، میں ایجوکیشن کا قائل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتخابات سے نہیں آئے گا، اسلام یہاں آئے گا عوامی ایجوکیشن، عوامی تحریک کے ذریعے، یہ میرا ڈکلیئرڈ موقف ہے. لیکن وہ ایجوکیشن کسی خالص دینی مسئلے پر ہے، یہ معاملہ جو ہے یہ وقتی پالیسی کا معاملہ ہے، اس کا تعلق ہمارے دین کے ساتھ نہیں ہے. حرام اور ناجائز کے معاملے کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے، کسی خالص دینی ایشو کے اوپر ایجوکیشن ہو. پھر یہ تو ایجوکیشن بھی اس پر شروع کیا جائے جبکہ کوئی جماعت یہ محسوس کرے کہ معتدم تعداد میں اب اس کے پاس ایسے مردان کار موجود ہیں جو تین شرطیں پوری کر رہے ہیں. نمبر ایک یہ کہ انہوں نے اپنی ذات پر اپنے گھر میں اللہ کا دین قائم کیا. شرط اول قدم نہیں ہے کہ رجنو باشی، اگر یہ پہلا قدم نہیں اٹھا تو پھر یہ کہ بات نہ کیجیے اسلام کی، آپ اسلام کے نام پر کوئی داغ اور دھبا لے کر آئیں گے تو اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ نہیں بنتا. ذریعہ نہیں تو بابا پھر سب کہاں جائے. اپنی معاش اور معاشرت کو اگر اسلامی رنگ میں آپ نہیں بن سکتے تو گھر بیٹھے اسلام کا نام لے کر سڑکوں پر مت آئیے. نمبر دو، وہ کسی ایک ڈسپلن کے خوگر ہو چکے، خوگر عادی سب ہوتا ڈسپلنوں میں پس میں ہوں. جب تک یہ شکل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کہ بوب جو ہے وہ کوئی فساد کو پیدا کر سکتا ہے، ہنگامہ کر سکتا ہے، کسی کی ٹانگ گھسیٹ سکتا ہے، کسی ایوب خان کو گھسیٹ لے، کسی بھٹو کو گھسیٹ لے، کسی اور کو گھسیٹ لے، یہ تو ہو جائے گا، خیر برابر نہیں. اور نمبر تین، پھر وہ لوگ جو ہے تن من دھن جان تک کہ جان قربانی دینے کے لیے بھی بالکل تیار ہو. ان تین شرائط کو پورے کرنے والے اگر موتم میں تعداد میں لوگ سو دو سو نہیں لاکھوں کے اندر ایسے افراد، اگر کسی کا یہ اعتماد ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں تو بسم اللہ کرے، پھر دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے، لیکن کسی خالص دینی ایشو پر تحریک اٹھائے. جیسا کہ میں نے اس بیان میں عرض کیا تھا، یہ بیان میرا تازہ ضائع خلافت کے سب گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے غرض سے غرض غلط اسے پڑھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس پر تنقیدیں ہوں، کیونکہ بظاہر یہ موقف میرا جو ہے جو عام مذہبی جماعتوں کا موقف میں نے بیان کیا ہے، ذرا اس سے کچھ ذرا مختلف بات ہے جن کے سامنے آ رہی ہے، تنقیدیں بھی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا موقف آپ کے سامنے رکھ پڑ. اس حوالے سے اگر کسی کو یہ اعتماد ہے تو بسم اللہ کرے، تاخیر نہ کرے، لیکن کسی خالص دین کی قدیم مسلم نے کہا سود کا معاملہ ہے، حرام مطلق بھی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کس سے جنگ کے مترادف ہے، اس کو اٹھائیے، تحریک اٹھائیے. یا پھر جو فحاشی اور بے پردگی اور اڑیالی اس کا سیلاب آ رہا ہے، پرنٹ میڈیا میں بھی چھپنے والی چیزیں جو ہیں، اخبارات ہیں، دلائل ہیں، رسائل ہیں، اور الیکٹرانک میڈیا سب سے آگے بڑھ گیا ہے، اس کے خلاف اٹھیے. اس لیے کہ جو کچھ اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فیڈ کیا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے، جس پر وہ کیا ہے، حضور کے الفاظ میں وہ آنکھوں اور کانوں کا زنا ہے. جیسے سود کو حضور نے فرمایا کہ ماں سے زنا کرنے سے ستر گنا، سو گنا بڑا ہو تو وہ حصہ ہے، کہ جو سب سے چھوٹا ہے ستر حصوں میں، بالکل اسی طرح کہ نا محرم عورتوں کا، اور جو زیادہ بڑی پرکشش بھی ہو، بڑی سجی دھجی بھی ہو، بڑے ان کے جو ہے رنگا رنگ لباس بھی ہو، نوجوان ہو، ان کے فوٹو آپ کے سامنے، آپ اپنی ایک ضرورت کے تحت ڈیلی اخبار لیتے ہیں، خریدتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے آپ کو وہ نظر آتا ہے، یہ کون یہ آنکھوں کا ضلع کون کرا رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جس طرح کے گانے گائے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے وہ کانوں کا ضلع کر رہا ہے، حضور نے اسے دلا سے پانی کی، تو اٹھیے اگر اٹھنا ہے تو اس کے خلاف اٹھیے. جیسے کہ سورہ راز میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تاجر تاجر ان کون ہوں، تعجب کرنا ہی ہے تو ان کی بات قابل تعجب ہے، یہ بات قابل تعجب نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ اٹھا دے گا، ان کا یہ قول قابل تعجب کیسے اٹھا دے گا، بھائی جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا تھا کیا دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا، تو قابل تعجب تو تمہارا قول ہے، نہ تو دوبارہ پیدا کر دیا جانا قابل تعجب ہے، بھائی تعجب تعجب قول ہو. اس لیے اگر کرنی ہے میدان میں آنا ہے، اگر سرگرم کی بازی لگانی لگائیے ضرور لگائیے، اگر وہ تین شرطیں آپ کے خیال میں پوری ہو گئی ہیں، جو میں تو نہیں جانتا، میرے پاس تو نہیں ہے یہ کیفیت، لہٰذا میں تو اس میں آغاز نہیں کر سکتا، لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ ہو گئی ہے یہ شرطیں پوری اس کے ساتھ، تو وہ آگمن اٹھے، میدان میں آئے، انشاءاللہ ہم بھی ساتھ دیں گے. چنانچہ سود کے معاملے میں قاضی حسین احمد صاحب کا بیان آیا اور ہم نے فوراً جو ہے اس کے بارے میں سائز کی تھی صحیح نہیں, اور ہم بھی اس میں تعاون کریں گے, کوئی جماعت کی اہمیت راستے میں آئی نہیں ہونے دیں گے, لیکن وہ بھی نہیں مسئلہ یہ معاملہ جو دوسرے ہیں یہ کسی سے نہ نہیں. بہرحال یہ تو میری ایک جزوی سی بات تھی جس موضوع پر ہے جو سامنے آ چکی ہے. میں مشہور اور ممنون ہوں روزنامہ نوائے وقت کا, روزنامہ پاکستان کا, انہوں نے میرا یہ بیان نوان شائع کر دیا. البتہ یہ ہے کہ اب اسے جلی الفاظ میں تازہ ندائے خلافت بھی شائع کر دیا گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ ادا ضرور دیکھیں, لیکن میں ذرا تفصیل سے یہ بات اب ذرا لمبی ہوگی اس لیے آج آپ ذرا تاخیر کے لیے بھی تیار کریں. پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے اور آسلو ٹائی معاہدے کیوں ہوئے, کیا بپتا ہم پر پڑی ہے, کیوں ہم مجبور ہوئے ہیں ان معاہدوں پر, پس منظر تو غور سمجھنا چاہیے. کیا مصری بسجد تھی, کیا جمال عبد الناصر بھی وہ نہیں تھا جس نے انگریزوں کو اٹھا کر بحرے روم میں پھینک دیا, کتنی بڑی ضرورت کا معاملہ کیا, برطانیہ اور فرانس دونوں اس پر حملہ آور ہو گئے تھے, ضرورت کی تو اٹھا کر پھینکا بحرے روم میں. پھر کیا سن 67 کی جنگ اس نے شروع نہیں کی تھی, بلاکیڈ آف عقبہ, عقبہ کی ناکہ بندی کی تھی جس پر کہ ریٹیلیٹ کیا تھا اسرائیل نے پوری قوت کے ساتھ 6 days وار. اب یہ دوسری بات ہے, شکست ہو گئی, شکست سے پاس ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پھر ہمیں معلوم ہے وہ جو شکست کا داغ لگا تھا مصریوں کے ماتھے پر 77 کی رمضان وار میں انہوں نے اس کو دھو دیا, وہ گلتنی کا داغ جو تھا وہ تو کم سے کم مصری قوم نے دھو دیا اپنے ماتھے سے, جس کے بارے میں یہودیوں کا یہ خیال تھا اور اسرائیلیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ بارلین لائن جو ہے دفاعی لائن جس کا نام نہیں لگ سکتا بارلین لائن, یہ کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا, اور مصریوں نے کراس کر کے دکھا دیا. کہ پھر کیا کرتے جب وقت کی دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور براہ راست سامنے آ کے کھڑی ہو گئی, مگر تاریخی حقائق ہے یہ. گولڈا مائر جو اس وقت کی وزیر اعظم کی اسرائیل تھی وہ خودکشی کا فیصلہ کر چکی تھی, لیکن جب وہ ایک ایریل برج بنا دیا امریکہ نے, یہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے بارے کر اخبارات میں, وہ ایک پل بن گیا تھا امریکہ سے اسرائیل تک, جہاز سے کسی جہاز لگا ہوا اس پر آواز ہے جیسے مسلسل پل ہو امریکہ سے لے کر اسرائیل تک, وہ ایک برج تھا گویا تھا, جہاز سے کسی جہاز جڑے ہوئے چلے آ رہے تھے, اتنا اسلحہ ڈاکر پھینکا ہے, اتنی قوت ایک دم میدان میں ڈالی ہے, تو جتنی سے چاہے ڈال سکے. یہ پوزیشن تو بالکل نہیں تھی کہ وہ وقت کی ایک سپر پاور کا مقابلہ کیا. یہ حالات ہیں, تو اسی طریقے سے دیکھیے ڈی ایل او کی وہ قربانیاں یاد کیجیے اور وہ ان کی جوتوں یاد کیجیے, ایک طویل عرصے تک پوری دنیا کو بچائے رکھا تھا انہوں نے, ان کی طرف ریزسٹنس موومنٹ کم نہیں تھی, نہ صرف مرد ان کی عورتیں, جس طرح سے انہوں نے ہوائی جہاز جو ہے وہ ہائی جیک کیے, کہاں کہاں بم کے دھماکے کیے, ٹیرر بن گئے تھے پوری دنیا کے لیے ٹیرر. یلو کیا وجہ ہے پھر سجدہ شہر کیوں کرنا تھا, یہ بڑا اہم سوال ہے. اور چونکہ جیسا کہ میں نے پر کیا بارہا, سرما ہے میری آنکھ کا خاص و حجاز و ہونے کچھ, میں تو قرآن مجید اور حدیث نبوی کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, وجہ کیا ہے کہ قبلہ سیدھا نہیں کیا مسلمان اقوام میں سے کسی قوم نے کولونیل رول سے آزاد ہونے کے بعد. یہ جو ایک ہمارے اوپر یورپ کی کولونیل پاور کی جو حکومت قائم ہو گئی تھی, ایک ایک کر کے ہمیں آزادی تو ملی, ہم نے قبلہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف اور اس کے دین کی طرف سیدھا نہیں کیا. کسی نے اپنا قبلہ و کعبہ بنایا واشنگٹن کو, کسی نے بنایا اپنا قبلہ و کعبہ ماسکو, ورنہ اگر اللہ کے ساتھ ہم نے عہد وفا استوار کیا ہوتا, اللہ کے دین کو قائم کیا ہوتا, تو ظاہر بات ہے کہ میں نے جو آیات آج پڑھی اس لیے پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے جو ایمان, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدم جما دے گا. تم اللہ سے بغاوت کرو, اللہ کے باغیوں سے دوستیاں نہ کرو, ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ سے لگا کرتے رہو، اللہ کے دین کی طرف پیش کر دو، نہ اللہ کا قانون نہ اللہ کا نظام، کچھ بھی نہیں، نہ وہ اللہ کی دی ہوئی تہذیب، تم تو مغربی تہذیب جو ہے آئیڈیل تو تمہارے نزدیک وہ مغربی تہذیب جس سے تم پرستار بن گئے، کس قدر زور شور کے ساتھ ہو رہے حج کے اندر آئے بڑا یم سرنگ، اس سے زیادہ تاکید ممکن نہیں عربی زبان کے اندر، اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے، کیسے ممکن ہے؟ کوئی ویور انسان اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے ساتھ وفادار ہو اور وہ آپ سے چھوڑ دے کسی وقت، آپ کا ساتھ نہ دے تو اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گیا، کیا کیا نمان ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، اللہ تو قوی ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، جس کی مدد پر اور کچھ بنائی پر وہ آ جائے پھر اس کے لیے شکست کیا کروائے۔ اب تیسری آیت پر آئیے، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، دیکھو مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پر کوئی غالب آ نہیں سکتا، وان يخذلكم اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، اگر وہ تمہاری مدد سے اور تمہاری پشت پناہی سے دستکش ہو جائے ہاتھ سے کیا، تو منظر نبی ينصركم من بعدی، تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کا پورا توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں یہ خذلان الہی ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا ہم سے پہلے بھی سابقہ امت مسلمہ کو ملی تھی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ لباؤ غضب من اللہ، ان پر ذلت اور کم ہمتی تھوپ دی گئی، ہیوملیشن اور ہیٹ کو اندر ان کے اوپر اس کے انبار لگا دیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ لباؤ غضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب۔ آج ہم اس عذاب الہی میں مبتلا ہیں، کم ہمتی بزدلی، یہی معاملہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ خراب معاملہ پاکستان کا ہے۔ دیکھیے سن 65 میں ہم نے بھی ایک ضرورت مندانہ قدم اٹھایا تھا کشمیر کے مسئلے کے لیے، سیدھی سی بات ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر ہماری شہرد ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اصول عدل کے تحت وہ پاکستان کا حصہ ہے اسے پاکستان میں شامل ہونا چاہیے، تو پھر اپنا حق لینے کے لیے اور جو آپ کی شہرت ہے اسے دشمن کی گری سے چھڑانے کے لیے سردہ کی بازو لگانی چاہیے، تو اس میں کوئی مصلحتوں کو دیکھنا ہی تو پھر در حقیقت بزدلی ہے۔ ہم نے اپنی اس بزدلی میں 65 میں کچھ کوشش کی تھی کہ اس بزدلی کا داغ ذرا اپنے ماتھے سے ہٹا دیں، اپنے بہترین کمانڈوز داخل کیے تھے کشمیر میں، ایسا چیزیں کیوں ہوئی تھی یاد ہے، جنہیں بھارتی ریڈیو کہتا تھا گھس بیٹھیے گھس بیٹھیے، یہ گھسے ہوئے جو آ گئے ہیں یہ جو کمانڈوز گئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت وہاں کی سزا ابھی تیار نہیں تھی، لوکل سپورٹ انہیں نہیں ملی، اور اس کے ساتھ ہی جو توقع تھی جس کا انہیں امید دلائی گئی تھی پاکستان کی حکومت کو کہ بھارت انٹرنیشنل باؤنڈری کراس نہیں کرے گا، جو بھی معاملہ ہوگا وہ کشمیر کے اندر اندر رہے گا، یہ کشمیر ڈسپیوٹ ٹیریٹری ہے، اور یہ جو ہے مشرقی پنجاب کی سرحد ہے ہمارے اور مشرقی پنجاب کے مابین، یہ آگے جو بھی ہے یہ تو انٹرنیشنل باؤنڈری ہے، تو انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کرنے کا مطلب تو ہوگا پھر یہ تو بھارت یہ کام نہیں کرے گا۔ اس اطمینان پر کہہ لیجیے کہ ایک محنت، ایک جد و جہد، ایک ہم نے کوشش کی، لیکن ہم بری طریقے سے ناکام ہوئے۔ اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کو بچا لینا اور بھارت کے حملے کو روک لینا ہی بہت بڑی کامیابی ہے، ہم 1965 کے معاملے کو اپنی فتح قرار دیتے ہیں، فتح فتح کس معنی ہے، کیا فتح کیا ہم نے، نہ کشمیر فتح کیا نہ کوئی ہندوستان کا کوئی اور علاقہ، یہ بھی فتح تھی بہت بڑی کہ ہم نے اس حملے کو روک لیا، ورنہ کس قدر یقینی سمجھا تھا انہوں نے، نہ صرف انہوں نے ان کے سرپرستوں نے، کہ فال آف لاہور بی بی اس پر ٹیلی ویژن پر دکھا دیا گیا بی بی سی پر کہ لاہور جو ہے گر کے پاس ختم ہو چکا. لیکن اللہ کا یہ بولتے ہیں, یہ بعد میں بھی میں عرض کروں گا. بہرحال یہ معاملہ نوٹ کر لیجیے, سن 65 کا معاملہ بھی یہ تھا کہ ایک سپر پاور جو اس وقت تھی دنیا میں, اب تو خیر وہ سپر پاور رہی نہیں. کل میں دیکھ رہا تھا بی بی سی تو یہ دیکھ کر ہنسی سی بھی آئی کہ بورس یلسن صاحب جو ہے جن سے کھڑا بھی نہیں رہا جاتا ہے صحیح طریقے سے, بالکل بھی بات ہو چکے ہیں لامے. انہوں نے کہا ہم امریکہ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے, تو کچھ ہنسی سی آئی کہ اب یہ الفاظ سنتے نہیں ہے بورس کے منہ پر, کیا کہہ رہا ہے. ہم اجازت نہیں دیں گے امریکہ کو کہ وہ یوگوسلاویا کے خلاف کوئی آرمی ایکشن کرے. لیکن اس وقت یہ حال نہیں تھی, یہ پولر بیئر جو ہے اس وقت تو اٹ واز ویری مچ دیئر. اس وقت کی دو سپر پاور میں سے ایک سپر پاور تھی اور وہ ٹوٹلی کمیٹڈ تھی بھارت کے ساتھ. اور جس سپر پاور کی گھروں کی مچھلی ہم بنے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے لے کر مسلسل, وہ منافق تھی, دھوکے باز تھی, این موقع پر اس نے ہمیں دھوکا دیا. بہرحال اس تاریخ کو یاد کیجئے کہ اٹمپٹ ہم نے کی تھی, کوشش ہم نے کی تھی. اس کے بعد نمبر دو, سن 71 کی جو ذمہ داری شکست, عبرت ناک شکست ہم نے اٹھائی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم ابھی تک اس کا داغ دھونے کے قابل نہیں ہوئے. ہاں ہم نے دلوں سے دھو دیا, دماغ سے دھو دیا, یاد ماضی عذاب ہے, یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, بھلا دیا ہم نے اس کو. 93,000 قیدی پی او ڈبلو بھارت کے ہاتھ, کتنی بڑی شکست. اور اس وقت جو ہے مغربی پاکستان کا بچ جانا ہی بہت بڑی کامیابی, مشرقی پاکستان جو گیا تو گیا. اور یہ مغربی پاکستان بھی اچھی طرح یاد کر لیجئے, حقائق بھولنا نہیں چاہیے. ہم نے اپنے بل بوتے پر نہیں بچایا تھا اس کو. میرے نزدیک 12 میں نے کہا یہاں کا 6 دن سے زیادہ کی مار نہیں تھا مغربی پاکستان بھی بھارت کے لیے. ہمارے نیول ڈیفنسز ختم ہو چکے تھے, ہماری نیوی کو آ کر وہ مار گئے این ہماری ہاربر میں. ایئر فورس ہماری مفلوج تھی اس لیے کہ عوام قسم کے ہیلی کاپٹر جو ہے روس کے ذریعے سے بھارت میں, ہمارا جہاز گرتا بھی تھا ان کو معلوم رہتا. گراؤنڈ ہمارے ڈیفنسز شکر ہو چکے تھے راجستھان میں بھی, سندھ میں, اور ادھر شکر لگ لیا تھا لے دے کر ایک جس کو ہم کہتے ہیں ٹاسک فورس, وہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے ٹکا خان صاحب سلیمان کی سیکٹر کے اندر. اللہ اللہ کرتے مورال ہمارا پاتال میں جا چکا تھا, ان کا آسمان پر جا رہا تھا. یہ تو جس کو اندرا گاندھی مرتے دم تک کہتی رہی پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن آف یو ایس اے, اس نے پاکستان کو بچایا. بچایا اللہ نے, اللہ کے دو انگلیوں کے مابین تمام انسانوں کے دل ہیں, یہ جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. وہ نکسن کا دل پھیرا ہے اس نے, نکسن نے ہاٹ لائن پر بریگولر سے بات کی ہے, کوسی جن سے بات کی ہے, اور کوسی جن نے پھر یک طرفہ حکم دیا ہے اندرا گاندھی کو, اور یک طرفہ ہوا ہے سیز فائر. اس سے یہ مغربی پاکستان بچا ہے. یہ ہیں ہمارے حالات. آج تک ہم اس داغ کو دھونے کے قابل ہیں. ان حالات میں یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ حالات؟ یہ ضربت علیہم الذلت والمسکلہ. اتنے عرصے سے کشمیر میں عصمتیں بھی لوٹ رہی ہیں, جانیں بھی جا رہی ہیں, آبادیاں کی آبادیاں جلائی جا رہی ہیں, اور ہم نے یہ دم نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں پھر ضرورت ہو چکا جو ہو چکا, اب یا ہم نہیں یا یہ ضرور ستم نہیں. یہ ضرورت رندانہ ہے ہم نے کیوں؟ مطلب وہی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں, اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. ایجنسوں کو منگوا فراغ آنے والے کو, چاہے وہ ہم سے 10 گنا بڑا ہے, کچھ بھی ہو, اللہ کی مدد ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آتا. وہیں یک دل تم, اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے, خزلان الہی کی صدا اگر مل جائے بہادی, تو کون ہے وہ اس پوری کائنات میں جو تمہاری مدد کر سکے اس کے بعد؟ بہرحال بحالات موجودہ ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سے مخادعات دھوکے بازی. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. ہم نے جو وعدہ خلافی کی اس کے ساتھ اس کی ہم پر تو سزا اس سے کہیں زیادہ ہے جو عربوں پر ہو رہی ہے, کہیں زیادہ کہ مستحق ہے. مصریوں نے نہیں کہا کہ اللہ ہمیں آزادی دے دے تو ہم اللہ تیرا دین قائم کریں گے, ہم نے تو نعرے لگائے تھے انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے, تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے, دنیا میں ٹارچ روشن کر دیں گے, ایک تنبیہ ہوگی, اصول حریت و اخوت و مساوات جو قرآن نے دیے ہیں اسلام نے دیے ہیں قمری نمود اب کو پیش کریں گے. یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں سورہ توبہ کی آیات 75-77 کے حوالے سے, کہ جو وعدہ خلافی ہم نے کی ہے اس کی سزا کے طور پر نفاق کا مرض و روگ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. اس کی ایک شکل نفاق باہمی ہے, وہ قوم قومیتوں میں تحریر ہو گئی ہے. ایک شکل نفاق ہے کردار عمل کے اندر, جھوٹ وعدہ خلافی اور خیانت اور غبن. اور سب سے بڑا مظہر اس منافقت کا ہمارا دستور شریف ہے, پاکستان کا دستور, جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کا دستور, منافقت کا پلندہ. وہ بھی پڑھتے تھے کلمہ, کہتے تھے نبی ہم کو یقین سے کہہ رہے ہیں, شہادت دیتے آپ اللہ کے رسول ہیں. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ہم نے پورا کلمہ لکھا ہوا ہے, ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, توحید پوری رکھی ہے اپنے دستور کے اندر, موثق کوئی شہر نہیں, دکھاوے کی چیزیں ہیں. اس کا نتیجہ ہے ذلت اور مسکنت جو ہم پر مسلط ہے. لہذا اس کا علاج یہ احتجاجی چیخ پکار سے نہیں ہے. کس کس چیز پر احتجاج کریں گے؟ لتا منگیشکر کو بلایا جا رہا ہے, احتجاج کریں گے؟ کرکٹ ٹیم وہاں کھیل رہی ہے, ہاکی ٹیم کہاں, کس کس چیز پر احتجاج کریں گے؟ بسنت منایا ہے کس شان کے ساتھ, کس تھاٹ کے ساتھ, کس کس چیز پمبا کجا کو جا رہے ہم جن ہما دار دار سن. اس احتجاجی چیز پکار سے ہے, نہ غیرت و حمیت کی اس للکار سے ہے کہ جو حمید گل صاحب کے اس مضمون میں مجھے پوری شدت سے نظر آتی ہے. علاج یہ کہ اس خزیل فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں رسوائی, ذلت اور مسکنت, اور آخرت کے بارے میں جو فرمایا ہوا یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور جو میں نے آیتیں ابھی پڑھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, آج کے سر سے نیچے اتر کر منافق ہوں. ان سے بچاؤ کی ایک ہی شکل ہے جو سورہ نساء کی اس آیت کے بعد آئی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. چار چیزیں آئی ہیں, ان پر تفصیل سے ذرا گفتگو میں بعد میں کروں گا. اس پر پہلا نقطہ میرا یہ ہے, یہ کیمپ ڈیوڈ کیوں ہو رہا ہے, پہلے کیوں ہوا, مصر میں کیوں ہوا, یہاں کیوں ہو رہا, اس کا اصل سبب سمجھیے. جب تک کہ اصل تشخیص جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہوگی, علاج سختی کریں گے, عطائی قسم کا علاج کریں گے, علامتوں کے خلاف جو ہے اپنا جہاد جاری رکھیں گے, جب تک کہ یہ اصل معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی مدد ہمارے سامنے حال نہیں ہوتی. اب آئیے میں دوسری بات جو کہہ رہا ہوں, جو بھی اس وقت حالات ہیں, میں ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ نواز شریف صاحب ملک کے دشمن ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں, اور ان کے کسی بدترین دشمن نے بھی ابھی تک یہ نہیں کہا ہے. بے نظیر کے بارے میں بہت سو نے کہا تھا, یہ سیکورٹی رسک ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, ان کے کچھ کام ایسے تھے بھی. ہندوستان میں مشرقی پنجاب میں جو سکھوں کی تحریک تھی اس کی پیٹھ میں چڑان ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف یا ان کا جو بھی ان کے ساتھی ہیں وہ کوئی ملک کو بیچ دینے والے ہیں یا غدار ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان ہیں. بھٹو نے کہا تھا کہ ہم سیاسی حیوان ہیں, وی آر پولیٹیکل اینیملز, یہ الفاظ ان کے تھے, میں اسی لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کے حوالے سے. اور سیاسی حیوان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو گیون کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق دیکھے کہ کیا حالات ہیں. وہ آئیڈیالسٹ نہیں ہو سکتا, وہ تصوریت پسند نہیں ہو سکتا. آئیڈیالزم اونچی بات ہے, کیا دیکھو نا زمین پہ, دیکھو ہے کیا, اس کے مطابق ایڈجسٹ کرو. زمین پہ جو کچھ ہے اس وقت وہ صرف ان کا کیا گھرا نہیں ہے, وہ صرف بے نظیر کا کیا گھرا نہیں ہے, وہ صرف ضیاء الحق کا کیا گھرا نہیں ہے, وہ اس سے پہلے اور جو ہے ایوب, تو ایک داستان ہے ہماری 50 برس کی, سب نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہوا ہے. اسلام سے دور پر ہوتے چلے گئے ہم, اس کی طرف تو ہمیں پیش کرنے کی, یہ پوری قوم کا جرم ہے جس جرم کے نتیجے میں آج ہم پہنچ گئے ہیں یہاں. اس کا جو ہے سارا کا سارا وزن جو ہے کسی ایک جماعت کسی ایک پر پہ ڈال دی. یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے. ہاں یہ ضرور ہے اجتماعی جرم کے اندر بھی مختلف لوگوں کی اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے حصہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا ذکر ہے, بدنزی تمندات کے برا ہوں, بہت سے لوگ اس میں ملوث ہو گئے تھے, لیکن جس نے سب سے بڑا حصہ لیا وہ تھا وہ منافق اعظم, جو سردار تھا منافقوں کا, عبداللہ ابن عمر, سب سے بڑا حصہ اس کا. تو اس اعتبار سے جو ہے حصہ رسمی مختلف طبقات کو مختلف اشخاص کو جائے گا, لیکن بحثیت مجموعی پوری قوم بنے گی. اس صورت حال میں دیکھیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اس وقت کی عمومی فضا جو ہے خصوصاً مذہبی اور محب وطن جو حلقے ہیں ان کی جو رائے ہے اس سے ہٹ کر ایک رائے دے رہا ہوں. مختلف ہی نہیں بلکہ شاید مخالف بھی کہی جائے تو بات غلط نہیں ہوگی. میرے نزدیک اس وقت جو گیون کنڈیشنز ہیں, جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں, ان میں کشمیر کے مسئلے کا حل پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, پرگمیٹک حوالے سے, عملی اعتبار سے وہی ہے جس پر کہ یہ حکومت اس پر عمل کر رہا ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. غور کر لیجیے, جنگ کر کے بھارت سے کشمیر چھیننے کا بلبوتا ہے, میں اس کا جواب نہیں دیتا, جواب رائٹنگ آن دی وال ہے, اس وقت ہمیں کوئی چین نہیں ہے. ہاں اللہ کی مدد ہوتی تو یقیناً ہوتے. نمبر دو, کیا بھارت کی کوئی قیادت کوئی حکومت تشکری پر رکھ کر کشمیر آپ کو دے سکتی ہے؟ اگلے دن وہ حکومت کہیں نہیں ہوگا کہ نام و نشان نہیں ہوگا. عوامی رائے, وہ کچھ سوئی ہوئی قوم نہیں ہے, زندہ قوم ہے, بیدار قوم ہے, اور 50 برس تک اس کو یہ پلایا گیا, اس کی گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے. اتنا عمل ہے کشمیر ہمارا, اور بھارت کی ان سبھیوں کا ایک انچ نہیں دیں گے ہم. اور بھارت نے ثابت کیا 67 میں کشمیر کو اگر وہ اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا تو کبھی لاہور میں حملہ آور نہ ہوتا, انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کیا اس نے. تو کوئی علیحدہ مسئلہ نہیں ہمارے نزدیک کشمیر کا, تم کشمیر میں گھس آئے ہو, تم نے یہاں کمانڈو بھیجے ہو, ہم تمہارا جو ہے سوف میریٹ پر حملہ کریں گے. ثابت کر دیا انہوں نے کہ اسے اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں, صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے. انہوں نے کشمیر پر اس طرح کے حملے کو بھارت پر حملہ کو سمجھ لیا. تو غور کیجیے, جنگ سے لینے کے ہاں اس پوزیشن میں ہم نہیں, یہ سب کی سچویشن یہ ہے. باقی تقریریں کرتے ہوئے اور 5-star ہوٹل میں بیٹھ کر سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے چاہے کہہ دیں آپ, جتنی چاہے بڑھ کے مار لیں, واقعہ تو یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں. نمبر دو, کوئی بھارتی حکومت یا قیادت, یعنی آپ ذرا چھوڑ دیجیے بی جے پی کو تو دماغ سے نکال, کوئی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کشمیر آپ کو تشریح میں رکھے دیں. نمبر تین, جو آپ کا ملجا و ماوا ہے, قبلہ و کعبہ ہے, امریکہ بہادر, وہ ویسے ہاتھ اٹھا چکا, اس نے تو ہاتھ اپنا ہٹا دیا. وہ تو کہتا کہ ہم میڈیشن کے لیے بھی, سازشی کے لیے بھی نہیں آ سکتے, نہیں آئیں گے, ہم بھی نہیں آئیں گے جب تک کہ بھارت کی قسم ہے. کتنے بیانات دیے ہمارے وزیر اعظم نے, کتنے بیانات دیے ان دنوں میں, آپ کو میدان میں آنا چاہیے. ہمارے مذاکرات بیمانی ہوں گے جب تک کہ کوئی سازش موجود نہ ہو, جب تک کہ کوئی بڑی طاقت جو ہے موجود نہ ہو جو اس کو دیکھے گا کہ ان مذاکرات میں کون ہٹدرمی کر رہا ہے, کون معقول بات کر رہا ہے. کوڑا جواب, آپ کا مربی, آپ کا سرپرست, آپ کا قبلہ و کعبہ, آپ کا ملجا و ماوا, وہ آپ سے ہاتھ اٹھا چکا. یو این او اول تو اس کی لونڈی ہے, وہ لونڈی اب کچھ بغاوت بھی کرنے لگی ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتا, اب کوئی حیثیت ہی نہیں اس لونڈی کی. عراق کے اوپر جو حملے وہ کر رہا ہے اس لونڈی سے اجازت لے کر بھی کر رہا ہے. پھر یہ کہ سب سے بڑا پرخطر راستہ ہے جو پاکستانی کبھی غور نہیں کرتے, یونائٹڈ نیشنز کے تحت پلیبسائٹ 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 کی آپ رٹے لگا رہے, اس سے زیادہ خطرناک راستہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ان ریزولوشنز کے تحت پلیبسائٹ ہوا تو پاکستان کو اپنی ساری افواج جو ہے نہ صرف کشمیر سے آزاد کشمیر سے بلکہ آپ کو گلگت اور یہ شاید گنزا بھی ورنہ بلتستان سے بھی نکالنی پڑے, جبکہ بھارت کو حق ہوگا کہ کسی نہ کچھ اپنی افواج رکھ سکے. یہ ہے فیصلہ اس کا. پھر کچھ عرصے کے لیے تو یو این او کی جھولی میں آ گیا وہ کشمیر. روبن رافیل یہ کہہ چکی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ نہ صرف یہ پورا کشمیر آزاد کشمیر اور گلگت وغیرہ سمیت شمالی ایریا ناردرن ایریا سمیت بلکہ جو پاکستان نے علاقہ کبھی دے دیا تھا چین کو وہ بھی واپس لے کر اس کو ایک یونٹ بنائیں گے, اور اس یونٹ بنا کے اس چیز کو پکا کے کھائے گا کون. بارہا میں نے یاد کیا تھا کہ یہ دو بلیوں کی لڑائی ہے روٹی پر, اور بندر صاحب ترازو لے کر بیٹھیں گے تو ساری روٹی بندر کھائے گا, بلیوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں کھائے گا, نہ بھارت کے ہاتھ رہے گا کچھ, نہ پاکستان کے ہاتھ. انڈیپینڈنٹ کشمیر وجود میں آئے گا جو بین الاقوامی سازشوں کا دخ بن جائے گا, جو بالکل ایک نیا ایک الگ اسرائیل ہوگا ان دی ہارٹ آف ایشیا. اس سے زیادہ تو کوئی خطر راستہ کوئی نہیں ہے. آج بیان آ گیا ہے کشمیر لبریشن فرنٹ کے کسی لیڈر صاحب کا, 15 سال کے لیے کشمیر جو ہے یو این او کو دے دینا چاہیے. اس لیے تو یہ راستہ کوئی ہے آزاد کشمیر, آزاد علیحدہ آزاد, نہ ادھر نہ ادھر, ہم علیحدہ علیحدہ ہو کر اسٹریٹجک پوزیشن بنتی ہے کشمیر کی, بھارت کے سر پر سوار, پاکستان کے سر پر سوار, اور یہ آزاد شدہ جو روسی ریاستیں ہیں, ترک ریاستیں, ترکستان, ان کے سر پر سوار اور چائنا کے سر پر سوار. یہ تو سمجھئے کہ اسٹریٹجک پوزیشن وہ ہوگی کہ جو سپریم پاور آن ارتھ جو ہے اس کو اس علاقے کے اندر اپنی پوری مرضی کو بروئے کار لانے کے لیے سب سے بڑا اس کا اڈا بن جائے. یہ ہے صورت حال جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہترین صورت یہی ہے کہ دو طرفہ بات چیت سے معاملہ طے ہو, جس کے ہم کمٹمنٹ بھی ہیں. شملہ اگریمنٹ کے بعد ہماری کمٹمنٹ ہے, اور نمبر دو کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصول کے اوپر ہی تو مسئلے کا حل ممکن ہے. آپ اگر ریجڈ ہو کر کہیں کہ نہیں پورا کشمیر ہمارا ہے, کہتے رہیے. اور اس کے لیے بھی یعنی نمبر ایک براہ راست دو طرفہ بات چیت, نمبر دو کچھ دو کچھ لو کا اصول, نمبر تین اس کے لیے بھی کچھ شرائط پوری کرنی پڑیں گی. پہلے فضا کی نارملائزیشن, یہ آمد و رفت, یہ تجارتیں, یہ فلاں, یہ کام, تاکہ جو وہاں کی رائے عامہ ہے اس کی سوچ میں کچھ فرق آنا شروع ہو, ورنہ وہاں کی رائے عامہ کو نظر انداز کر کے کوئی حکومت قدم نہیں اٹھا سکتی. اور اس میں بہت ہی اڑیا الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہندو بنیے کو کچھ نہ کچھ رشوت ہمیں دینی پڑے گی تجارت کی شکل میں. وہ مال کھائے گا تو یہاں سے کھائے گا, اگر اسے تجارت میں اپنا فائدہ نظر آیا تو وہ کچھ معاملے میں لے دے کر جو ہے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہوگا. یہ ہے کہ جس سے مطابقت سمجھتا ہوں یہ لما لا بد منہ ہے. اس صورت میں بھی ایک شکل تو یہ ہے جو آئیڈیل ہوگی میرے نزدیک, میرے نزدیک تقسیم ہند کے وقت جو فارمولہ طے ہوا تھا اسی فارمولے کے تحت تقسیم کشمیر. اس لیے کہ تقسیم ہند کے ساتھ دو صوبوں کی تقسیم بھی ہوئی تھی کہ نہیں, پنجاب اور بنگال کس اصول پر ہوئی تھی؟ پنجاب کے جو علاقے ہندو اکثریت کے غیر مسلم اکثریت کے ہیں وہ بھارت کے ساتھ, جو مسلم اکثریت کے ہیں وہ پاکستان. بنگال کا وہ علاقہ جو غیر مسلم اکثریت کا ہے وہ بھارت کے ساتھ, اور وہ علاقہ کے جو مسلم اکثریت کا وہ پاکستان. یہی تھا نا دائیں نہیں اس اصول پر تقسیم کشمیر. جو علاقے ہیں وہ لداخ ہے, جموں ہے, وہ بھارت میں ضم ہو, اور باقی کشمیر پورا مسلم اکثریت کا علاقہ پاکستان کو ملنا چاہیے. حق تو یہ ہے, اگر کہیں واقعی کوئی بائی لیٹرل ریلیشن ہمارے اچھے ہو جائیں, اگر کچھ ہندو بنیے کے دل کو آپ جو ہے کوئی نرم کر سکے، تالیس جس کو کہتے ہیں وہ تالیس قلب، زکات کے مد میں بھی شامل ہے، بل مولفا قلوب، یہ تو زکات کے مد میں شامل ہے تالیس قلب، اگر یہ آپ کر سکے اور بہترین پوزیشن تو یہ ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے لیے بھی نہ تیار ہو بھارت تو پھر ایک شکل یہ ہے نمبر دو جو پاکستان کے پاس ہے، پاکستان کے پاس رہے، بھارت جموں اور لداخ کو الیکٹ کر لے، مدغم کر لے، صرف وادی میں ریفرنڈم ہو جائے، جس کے لیے کوئی ضرورت نہیں پاکستان کو فوج نکالنے کی، کوئی اور ضرورت نہیں ہے، ریفرنڈم ہو جائے صرف وادی میں، اور یہ کہ پاکستان یا بھارت کا فیصلہ بھی کر لے۔ اور آخری درجے میں بات کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے معلوم ہے ایک رائے یہ بھی ہے کشمیر میں موجود ہے، یہ رائے کیا آزاد ہونا چاہتے ہیں ویلی والے، تو ویلی والوں کے ریفرنڈم میں تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے تو کوئی حل نہیں، کیونکہ یہ قائد اعظم کا موقف تھا کہ جو پولیسی اسٹیٹ تھے ہندوستان کی ان کو اجازت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ وہ آزاد رہنا چاہے تو آزاد رہے، ریکارڈ پر ہٹا دیا ہے۔ اس میرے پاس تو وہ پاکستان ٹائمس کا پرچے کی ایک فوٹو سٹیٹ بھی پڑی ہوئی ہے ابھی تک، جس میں قائد اعظم کا یہ بیان جو ہے وہ بہت بڑی سرخی کے ساتھ چھایا ہوا، اس حوالے سے کہ صرف ویلی اگر آزاد ہو بھی جائے، علیحدہ ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو وہ پھر کسی انٹرنیشنل جو ہے سازش کا اڈا نہیں بن سکے گی، وہ اتنے سائز کی نہیں ہوگی۔ یہ ہے میرے نزدیک مسئلہ کشمیر کے حل کی تین شکلیں، اولین تو یہ کہ تقسیم ہند کی بنیاد پر، تقسیم پنجاب اور بنگال کے اصول پر تقسیم کشمیر، جموں لداخ وہ لے جائے، باقی سارا کشمیر پاکستان کو دے دیں، یہ تو بہترین ہے، پورے کشمیر کا خیال آپ دل سے نکال دیجئے، انہونی بات ہے، خوابوں میں رہنا اور بات ہے، لیکن حقائق کو دیکھنا جو ہے بہترین شکل یہ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس، اور جموں اور لداخ وہ لے جائے، باقی صرف ویلی میں ریفرنڈم ہو جائے، اور اس میں اول تو یہ کہ پاکستان یا بھارت کا فیصلہ کرے، لیکن تیسرے درجے پر ایک آخری درجے میں اگر ان کو یہ آپشن بھی دے دیا جائے کہ اگر وہ تھرڈ آپشن چاہتے تو تھرڈ آپشن دے دیا جائے، کیوں آزاد رہنا چاہتے میرے کو حد، اس پر مستزاد ہے قائد اعظم کا قول، جیسے قائد اعظم بانی میں پاکستان ہے نا، مؤسس سے پاکستان ہے، معمار پاکستان ہے، یہ تین الفاظ میں استعمال کیا کرتا ہوں، علامہ اقبال کی حیثیت کے مقابلے میں مفکر پاکستان اقبال ہے، مصور پاکستان اقبال ہے، مبشر پاکستان اقبال ہے، لیکن معمار پاکستان قائد اعظم ہے، بانی پاکستان قائد اعظم ہے، مؤسس پاکستان قائد اعظم ہے، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے خیال میں یہ ہندوستان اگر تقسیم ہو گیا پاکستان اور بھارت میں تو ان کے تعلقات آپس میں کیسے ہوں گے، جواب یاد ہے، بالکل ایسے ہوں گے جیسے یو ایس اے اور کینیڈا کے درمیان، وہاں تو کوئی ویزا نہیں ہے، صرف پاسپورٹ دکھا دیجیے، پاسپورٹ بھی نہیں ہے، ڈرائیونگ لائسنس آپ کے فوٹو کے ساتھ آئیڈینٹیٹی ہو جائے کہ ہاں آپ یو ایس اے کے یا کینیڈا کے سٹیزن ہیں، چلے جائیے، دو ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں، ان کی جو ہے فائنینشیل پالیسی بھی بات بڑی مختلف ہے، امیگریشن پالیسی اپنی علیحدہ ہے، ٹیکسیشن پالیسی علیحدہ ہے، ہیلتھ پالیسی علیحدہ ہے، باقی ہر چیز کا علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ آپس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ ایک طرح کی مشترک خیریت ہے، نہیں مانا کہ آپ صرف اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے تو پھر ادھر سے ادھر ادھر سے ملتا ہے۔ یہ تو میں نے بات عرض کی ہے کہ گیون کنڈیشنز میں جو صورتحال درست ہے وہ نہیں ہے، لیکن اب یہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے، اس سب کے باوجود میری رائے یہ ہے کہ بحالات موجودہ اور اس میں موجودہ حالات کا جو پہلو میرے پیش نظر ہے وہ میں بعد بتاؤں گا کون سا پہلو، بحالات موجودہ بھارت کے ساتھ اس وقت کی ہماری نارملائزیشن، دوستی، آمد و رفت، ثقافتی تعلقات، یہ پاکستان کے حق میں خود کشی کے متعلق ہیں، بظاہر بہت متضاد باتیں کہہ رہا ہوں آج، ایک ہے جنم کنڈیشن میں تصویر کا مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، میں نے تو آپ کے سامنے جن کی چرچا دیا جنگ سے لے بھارت کی کوئی حکومت دے دے گی آسانی سے، امریکہ ہاتھ اٹھائے ہوئے، آپ کا سرپرست، اور یو این او بہت خطرناک معاملہ ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی جائے آپ کے ہاتھ سے، جو آپ کے پاس ہے یہ بھی جائے، لیکن بہادات موجودہ ایک دوسرے اعتبار سے بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ خیر سگالی اور یہ محبت کے راگ اور پینے اور یہ آمد و رفت اور یہ ثقافتی اور جو کھیلوں کا جو معاملہ ہے اور جو لوگوں کی جو ہے محبتوں کے ترانے جو ہے وہ جو گائے جا رہے ہیں اس وقت، پاکستان کے لیے خود خوشی کے مترادف ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنے اسلامی تشخص کو مضبوط اور مستحکم نہیں کیا. اصل چیز یہ ہے، رونا ہے تو اس کا رو، اس کی طرف دھیان کسی کا بھی نہیں جا رہا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ہم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی تو ہم کمزور ہوئے، ذلت اور مسکنت ہمارے اوپر تھوک دی گئی، نفاق کا مرض ہمارے اوپر مسرت کر دیا گیا. اگر ہم نے کہیں اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کیا ہوتا، اپنے دینی تشخص کو مضبوط کر دیا ہوتا، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی، اور پھر ہمیں کیوں ڈرنا ہوتا بھارت کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشنس کا؟ یہاں تک کہ واقعی قائد اعظم کے الفاظ میں کینیڈا اور یو ایس اے کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی ہو جاتا تو حل کوئی حل نہیں تھا، لیکن شکل تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے دینی تشخص کو تو مضبوط کیا ہی نہیں. دیکھیے پاکستان کی تحریک کے میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، دو رخ ہیں، دو پہلو ہیں اس کے عوامی، ایک منفی ایک مثبت. اور مثال میں دیتا رہا ہوں کہ جیسے بجلی کا کرنٹ چلتا ہے تو دو تار ہوتے ہیں، نیگیٹو پازیٹو، ایک طرف سے آئے گی دوسرے طرف جائے گی. اگر وہ راستہ جانے کا ہے ہی نہیں تو آئے گی کیسے؟ آئے گی نہیں، جانے کا راستہ ہوگا تو آئے گی. اس کا جو منفی رخ تھا وہ کیا تھا؟ ہندو کے اندر جو نفرت تھی مسلمان سے، اور ہندو میں جو انتقامی جذبہ پروان کر رہا تھا مسلمان کے خلاف، اس کا رد عمل تھا جو ایک خوف کی شکل میں سامنے آیا. اگر ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا، اور عہد حاضر میں تو ون مین ون ووٹ ہے، اکثریت کی حکومت ہوگی اقلیت پر، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمان غلام، اور ہندو نہ صرف یہ کہ ہمیں ویسے غلام بنائے گا، ہماری معاشی جو ہے استحصال ہمارا کرے گا، ہمارے تشخص کو مٹا دے گا، ہماری زبان کو، ہماری ثقافت کو، ہماری تہذیب کو، یہاں تک کہ ہمارے دین کو قتل کرے گا. یہ خوف تھا جس کی وجہ سے ہم نے کہا بھائی بٹوارا کرو، ان کا علیحدہ ہمارا علیحدہ. لیکن اس کے ساتھ ایک مثبت جذبہ بھی تھا. یوں سمجھیے 1906 سے لے کر 1930 تک تو صرف یہ پہلا جذبہ تھا. 1930 میں جو علامہ اقبال نے خطبہ دیا ہے الہ آباد میں، اس میں یہ دوسرا رخ لا کے شامل کیا، احیاء اسلام کا جذبہ، جس کی علامت ہے علامہ اقبال، کتاب ملت بیضا کی پھر سی راجہ بندی ہے، یہ شیخ شاہ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ کرسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہو تیار ہوگا. احیاء اسلام، یہ جذبہ مثبت تھا. ہم اس لیے چاہتے ہیں آزادی، قائد اعظم نے بھی کہا کہ ہم اس لیے پاکستان چاہتے ہیں کہ احمد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و حکومت و مساوات کا ایک پورا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبے میں کہا تھا کہ سجسٹنی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر، روئے اندر پر جو داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے، ان کو ہٹا کر صحیح اسلام، دور ملوکیت سے پہلے تھا خلافت راستہ کا اسلام، اس صحیح اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. یہ پازیٹو ایسپیکٹ تھا تحریک کے پاکستان کا. نیگیٹو ایسپیکٹ وہ تھا ہندو کا خوف کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف سے کام نہیں لے گا، فیئر پلے نہیں ہوگا. قائد اعظم اسی کے سب سے بڑے علمبردار تھے. چنانچہ جب تک ہندو ذہنیت سے بالکل مایوس نہیں ہوئے ہیں، اس وقت تک آپ کو معلوم ہے، جو اکثر لوگ کو جانتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کا سب سے بڑا سفیر محمد علی جناح تھا. یہ وہ شخص ہے کہ جو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کا کانگریس ممبر رہا ہے غالباً 14 برس تک. لیکن جب اس نے دیکھ لیا نہیں، ہندو کی ذہنیت تو قریب سے جا کر دیکھ لیا، یہ انصاف نہیں کرے گا، اس میں انتقام کے جذبات ہیں، تب انہوں نے دوسرا راستہ. اب دیکھیے جہاں تک پاکستان کے قیام کا مسئلہ ہے، اگرچہ باطنی محرک ہے اس کی اصل روح ہے باطنی، وہ خوف کا جذبہ، لیکن ظاہری اعتبار سے اہم تر ہو گیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فیصلہ کن تو یہ ہوا. یہ نعرہ نہ لگتا تو مسلم لیگ کو 1946 کے الیکشن میں وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی تھی کہ تمام مسلمانان ہند کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے، نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر گیا، نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار برس کی بات نہیں. دیکھیے جو اصل محرک تھا ہندو کی نفرت اور انتقام کا جذبہ، وہ کم سے کم پاکستان کے اندر رہنے والوں کو تو اس کا تجربہ ہی نہیں. 50 برس میں جنہوں نے ہندو کی وہ ضرورت دیکھی تھی وہ تو گئے، ان کا امت ان پر خلق لاما تک بدھ جیسے کچھ باقی ہیں بھی وہ بھی جانے والے ہیں، قبر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یاد بیٹھے ہوئے، بہت آگے گئے باقی جو تیار بیٹھے، جنہوں نے وہ ذہنیت دیکھی تھی، جنہوں نے اس کا مزاج چکھا تھا، وہ گئے. اب تو وہ ہے جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے، انہیں کیا پتا ہندو کی ذہنیت کیا ہے، ہندو کا ان کے کا مقصد کیا ہے، ہندو کے دل میں کیا جذبات ہے، انہیں تو پتہ نہیں. اور دوسری طرف ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے دانشور جو آ رہے ہیں، فنکار یا فنکار جو چلے آ رہے ہیں، وہ محبت کے گانے گاتے ہوئے آتے ہیں، محبت کے زمزمے کہہ رہے ہیں، ہوا کے دوش پر آ رہے ہیں، محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت، جدھر وہ تو سر کاپا محبت ہی محبت ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلا جو عامل تھا وہ تو ختم ہو گیا، رہ گیا دوسرا عامل، تو اسلام کو ہم نے یہاں مضبوط کیا ہی نہیں کہ وہ عامل ہمارے بقا اور تحفظ کا، وہ تشخص جو ہے وہ خود اتنا قوی ہو جاتا کہ پھر بجائے اس کے کہ نارملائزیشن سے ہمیں کوئی اندیشہ ہوتا، انہیں اندیشہ ہوتا. فکر ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، آئیڈیا ہمارے پاس ہے، بہتر نظام حیات ہمارے پاس ہے، ہم تو پھر اپنے پورے فکر کے ساتھ، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ، اپنے اس انسانیت پرور پیغام کے ساتھ، اپنے اس عادلانہ نظام کے ساتھ، جسٹ پولیٹیکل سوشل سسٹم کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو باقی اور ہوتی. آج جبکہ ہم تو اس وصولت کیا ہے، تو جائزہ لے لیجئے، ابلیس کی زبان سے علامہ اقبال نے جو بات کہلوائی ہے، اصل میں تو ان کا ہے، اپنا خیال ہے نا. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بن گئے مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضہ ہے پیران حرم کی رات میں. ذرا جائزہ لے لیجیے، آج میں نے کافی ذہن لگایا ہے اپنا ان چیزوں پر. وہی سرمایہ دارانہ نظام وہاں ہے، وہی یہاں ہے، سرے منہ فرق نہیں. کاروبار کے وہی طور طریقے وہاں ہیں جو یہاں ہیں، وہی بینکنگ کا نظام وہاں ہے جو یہاں ہے. اس اعتبار سے تو بھارت ہم سے بازی لے گیا ہے کہ جاگیریں ختم کر دی تھی آزادی کے فوراً بعد، ہمارے یہاں تو جاگیردار بھی مسلط ہے. نمبر دو، وہی سیکولر پارلیمانی نظام سیاست کا وہاں ہے، وہی یہاں ہے. آپ لاکھ کہیں اوپر لکھتے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو سیکولر نظام کہاں ہے؟ اللہ کا قانون کہاں ہے؟ فیصلے اس کے مطابق ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. ہمارے اوپر تو یہ خطرے ہیں. نمبر تین، اور بہت اہم ہے، نوٹ کیجئے، ہمارے جو بالا تر طبقات ہیں، الیلیٹس جس کو آپ کہتے ہیں، ان کی وہی تہذیب وہاں ہے، وہی یہاں ہے، ان کا رہن سہن، ان کی وضع قطع، ان کا لباس، ان کی نشست و برخاست، ان کا چلنا اور بیٹھنا، بیان ہی وہی ہے. یہاں کا علم وہاں کا علم، یہاں کا صحابی وہاں کا صحابی، یہاں کے ڈاکٹر وہاں کے ڈاکٹر، یہاں کے انجینئر وہاں کے انجینئر، دوسرے کے لیے کاربن کاپی ایک دوسرے کی، تہذیب اور ثقافت کے اعتبار وہی بے حیائی، وہی اوریانی، یہاں بھی ایک آدمی، وہی انگریزی کی مادہ دستی، وہاں بھی سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پر انگریزی ہے. اس لیے ایک قدم انہوں نے آگے اچھا بڑھایا تھا، اپنے صوبوں کو، اسٹیٹس کو جو ہے اپنی لوکل جو زبانیں ہیں ان کی آزادی دے رہے. ہمارے یہاں تو ہے ہی ٹوٹی ہوئی انگریزی کا بولتا، وہ صوبائی معاملہ ہو وہ برتری ہو، انگریزی انگریزی ہے. منافق آ جاتا ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، کہاں ہے اردو ہے؟ ہر شہر میں منافقت ہے ہمارے، ہر شہر میں منافقت. اور دیکھیے سب سے خطرناک بات، زبان کا عامل بہت بڑا ہوتا ہے. پنجاب سندھ کس کا ہندوستان کے ساتھ لنگوسٹک ایفینٹی بہت ہے. آپ کی زبان پنجابی سکھ بھی آتا ہے پنجابی بولتا ہوا جیسے اچھا لگتا ہے بولتا ہوا پنجابی اور آپ کی پنجابی سن تو اسے خوشی ہوتی ہے. یہ ایفینٹی بہت بڑی ایفینٹی ہے. سندھ انٹرنیشنل سندھی کانفرنس انڈیا میں ہوتی ہے. سندھی زبان تو دنیا کی لیول پر تو عالم برداری پر بھارت ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ کہیں جناح پور یا لیاقت پور بن گیا تو اردو اس کی ایفینٹی کس کے ساتھ ہوگی؟ بلوچی کے ساتھ یا پشتوں کے ساتھ یا پنجابی کے ساتھ یا ہندوستان کے ساتھ؟ یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں. اور اس میں اضافہ کیجیے ان جملہ اعتبارات سے میرے ایک دفتر ہوتی ہے ان جملہ اعتبارات سے جو اس میں دنیا کا جو رولنگ نظام ہے رولنگ فلسفہ ہے رولنگ ثقافت ہے اس میں بھارت نزدیک تر ہے دنیا کے اس عالمی ثقافت سے بنسبت ہمارے. بے پردگی بے حیائی وہ ان کا بھی کلچر ہے ان کا ہمیشہ کا کلچر وہی ہے وہی کلچر دلی ہے. اس اعتبار سے غور کیجئے اگر آپ نے اس حالت میں جو اس وقت ہے ڈی فیکٹو سچویشن اگر آپ نے یہ فلڈ گیٹس کھول دیے آمد و رفت اور محبت کے ترانے اور سریندر کور اور کہیں لتا منگیشکر بھی تشریف لا رہی ہیں شاید انہوں نے بڑا خوشی کا بیان دیا ہے تو جیسے ہی آئے گا میں بس دوڑ ہی جاؤں گی. مجھے معلوم ہے کہ ہندوستان پاکستان میں میرے جو ہیں وہ بڑے فینز ہیں اور بہت ہی اور بالکل انہوں نے وہی کر کے دکھا دیا ہے جو ان کے مربی نے کیا تھا. امیتابھ بچن کو اپنا مہمان بنا کر رکھا تھا جاؤ گھر میں خاص مہمان ایک ایکٹر کو اور اس سے خاص طور پہ کہا تھا وہ کیا نام تھا اس کا ہما مالینی کیوں پاکستان نہیں آتی ہیں؟ میری بیٹی ان کی بڑی فین ہے وہی بڑے کیا میں گٹا تو میں اس کو نہیں آتی فرنزوں کو تو تشریف لے آئی ہے. لچھے کی چادر ہم نے تو آج ہی سنی وہ بھی کوئی زیادہ ہوتا تھا اب اس کا جو ہے ولولہ اور غلغلہ ہے. بسنت جس طور سے آپ نے بنائی ہے سرکاری سطح پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کور ہیڈ کوارٹر سے ایشو ہوا ہے لاہور کا کور ہیڈ کوارٹر فوج کا جو سب کو ایشو ہوا ہے وہ یہ ہے تمام آرمی آفیسر کو آپ اگر اپنی اہلیاؤں کو فیملی سمیت آئیں گے اور بسنتی کپڑے پہن کے اگر وہ آئیں گی تو آپ کو یہ رعایت ملے گی کہ وہاں ڈرنکس اور کھانا وغیرہ جو ملے گا وہ سب سے ڈائز ڈریس پر ملے گا. فوج کو اس رنگ میں رنگا جا رہا ہے کیا ہے ان حالات میں اگر یہ فلڈ گیٹ کھول دیے گئے چند سال کے اندر اندر پاکستان اپنے بھارت میں مدغم اور ضم ہو جائے جیسے ویکیوم کھیت میں جائے تو اس چیز کو بھارت کھیت کر دیا. اور یہ نوٹ کر لیجیے بی جے پی یہ بہت بڑا فینومینن ہے. یہ فینومینن جو ہے 80 میں سامنے آیا ہے سن 80 میں لیکن یہ چل رہا ہے 20 سے. آر ایس ایس کا یہ پولیٹیکل ونگ ہے ان کا ڈکلیئرڈ گول ہے سن 80 سے ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کی حکومت چل رہی ہے اور اسٹیبل چل رہی ہے. اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایکسکلوسیو حکومت بن جائے کوئی پولیشن نہ ہو اور وہ دور کی بات نہیں ہے. ڈکلیئرڈ گول ہے ان کا ٹو انڈو پارٹیشن اچھا جو بھارت کا خیال اور پورے ہندوستان کی سرزمین سے مہا بھارت کی سرزمین سے اسلام کے ناپاک وجود کو ختم کرنا یعنی مسلمان رہ سکیں گے تب جبکہ وہ یہ کہیں کہ میرے اسلام کو ایک قصہ ماضی سمجھو حق کے وہ مضمونی کے پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو تو اسلام کا اگر قصہ ماضی بنا دو تو رہ سکتے ہیں بس ورنہ تمہارا بھارت کا بھی تمہارا پیسہ یہ کہ ڈکلیئرڈ گول ہے یہ کوئی چھپی باتیں نہیں ہیں. اس وقت وہ میٹھا زہر آپ کو دے رہے ہیں اور وہ میٹھا زہر جو ہے یہ محبت کے یہ جفیاں چاہے وہ آئی پی جبرائیل صاحب کے ساتھ جبرائیل صاحب کے ساتھ ڈالی گئی تھی یا جفے ڈالے جا رہے ہیں اور یہ بس ڈپلومیسی ہو یا یہ کرکٹ ڈپلومیسی ہو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا یہ کہ جو ان کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا. ابھی تو انہوں نے آپ کو ذرا ایک میٹھی گولی پیش کی ہے کنفیڈریشن دو مرتبہ ایل کے اڈوانی بیان دے چکا ہے پاکستان اور بھارت کا کنسلٹیشن ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں منطق بھی کسی شے کا نام ہے آخر, لاجک نظام آپ کا وہی, تحریر آپ کی وہی, بسنت آپ کی وہی, دانے آپ کے وہی. سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم آلریڈی کم کر پاکستان, ہم تو پاکستان کو ثقافتی سطح پر ختم کر چکے ہیں. جاؤ دیکھ لو کراچی کے اندر جو ویڈیو شاپس ہیں وہ بڑی پڑی ہوئی ہیں ہندوستانی فلموں کے ویڈیو سے, کلچرلی بھی ہو رہا ہے میری کون کر پاکستان. اور یہ فلڈ گیٹ اگر کھل جائے تو کیا نتیجہ ہوگا, اللہ نہ کرے کہ وہ نتیجہ ہو, لیکن خاکم بجہل اس کا نتیجہ یہ نکلے گا چند سال کے اندر اندر کشمیر کا مسئلہ تو آپ حل کرتے رہیں گے, پاکستان ختم ہو جائے. اور مسلمانان ہند کی تاریخ کا وہ باب ختم ہو جائے گا جس کا آغاز کیا تھا پچھلی صدی میں سر سید احمد خان مرحوم نے, اور پھر جو 1906 میں مسلم لیگ کے قیام, 1930 کا علامہ اقبال کا خطبہ صدارت, 1940 کی قرارداد پاکستان, اور 1947 میں قیام پاکستان کے راستے سے ہوتا ہوا جو تاریخ کا باب چل رہا تھا ایک بڑے سیڈ نوٹ پر ختم ہوگا. اور وہ سیڈ نوٹ کیا ہوگا, یہ سورہ آراف کی آیات 173, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے نبی ذرائع نے اس شخص کا قصہ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی, فَانْسَلَخَ مِنْهَا, ان میں سے نکل بھاگا, فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا, فکان من الغاوین, اور ہو گیا وہ بہت ہی گمراہ لوگوں میں. بولو سو گیا اگر افار نہ ہو گیا, ہم چاہتے تھے ان آیات جو ہم نے اسے عطا کی تھی, وہ آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں, آیات الہی بھی ہو سکتی ہیں, اور وہ جس کو ہم معجزات کہتے ہیں, یا کیونکہ ولی اللہ تھا ایک بڑا عامل زاہد آدمی تھا تو اسے کرامات کہیں گے, ہم چاہتے تو ان آیات کرامات کے ذریعے سے اسے اور اونچا مقام دیتے, ولاکنہ اخلد الی اللہ, مگر وہ تو زمین میں دھسا چلا دیا, واتبع ہوا, اپنی خواہش کی پیروی کی. یہ آیت آگے چل کر کہتی ہے, ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, اسے کسی ایک آدمی کی بات کا سمجھنا, یہ اس قوم کی بھی مثال ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے. فقصص القصص لعلہم یتفکرون, تو اے نبی آپ کی قصہ سنا دیجئے شاید کہ غور و فکر سے کام. بلعام بن باورہ کے رستے پر ہم چل کر, تا مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا, بہت بری ہے مثال اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں, میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, کوئی موجودہ رونما ہو جائے گا, مجھے حالات کے اعتبار سے جو حقیقی ہیومن کنڈیشن ہے, جو فیکٹس آن دی گراؤنڈ ہے, ان سے کوئی امید نظر نہیں آتی, لیکن اللہ کی قدرت پر تو میرا ایمان ہے, یقین ہے, اور وہ جنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ظہور کا نام ہے. میرے سامنے وہ پوری تاریخ ہے, 400 برس کی تاریخ ہے پشت پر, جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا امت مسلمہ کا, مجددین امت سارے ہندوستان میں پیدا ہوئے, شیخ احمد سرہندی, شاہ ولی اللہ دہلوی, سید احمد بریلوی, شیخ الہند, پھر علامہ اقبال جیسا آدمی, مولانا مودودی جیسا مصنف, مولانا الیاس جیسا مصنف, سب ہندوستان میں پیدا. کوئی ہے بشیرت اس میں, کوئی رول ہے اس کے کا؟ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں, تحریک پاکستان چلی تو پوری دنیا میں, صرف ایک جگہ پر انوور کیا گیا مذہب کو, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. 20ویں صدی کے وقت میں جبکہ سیکولرزم کا دنگا بن رہا تھا قرار گاہ, مقاصد پاکستان میں مجبور ہوئی. اگلے سال 22 نقاب دستور کے دے دیے, 31 علماء, تمام جھٹکوں کے علماء, یہ سارا کام ہوا ہے اس ملک میں. 65 میں اللہ نے بچایا اس ملک کو, 71 میں پھر بچایا ہے, چاہے الیکشن کے ذریعے سے بچایا ہے. یہ سارا کچھ بتاتا ہے کہ کوئی ہے مشیت اس دین میں, کوئی نقشہ ہے, کوئی رول ہے. یہ تو ہے ماضی اور مستقبل کے حوالے سے میں حضور کی پیشن گوئیاں دیکھتا ہوں. دنیا کے خاتمے سے قبل پوری دنیا پر خلافت علی منہاج نبوت کا نظام قائم ہو کر رہے گا, میرا ایمان ہے. اتنی واضح ہے, اتنی صحیح احادیث ہے حضور کی کہ جو انہیں شک کرے, جسے معلوم نہیں وہ بھی بات دوسری ہے, جو ان احادیث کو پڑھ لے پھر بھی شک کرے, اس کا ایمان رسول پر صحیح نہیں ہے. اور یہ کہ اس کے لیے اشارے بھی ہیں کہ یہ مشرق سے, عرب کے مشرق سے کچھ ہوگا. ٹھنڈی ہوا یہاں سے آئی تھی حضور کو, دیر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, یخرج الناس من المشرق یؤکلون للمهد, یعنی سلطان ہی یخرج من خراسان الآیات سوق، یہ ہم نے حدیثیں بہت آپ کو سنائی ہے، ان سب کے حوالے سے محسوس ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ پھر دکھائے گا. اور وہ معجزہ کیا ہے؟ اب میں اس آیت کی طرف آ رہا ہوں. یہ ساری منافقت ہماری، اب تک کی کوتاہی، اللہ کو جو دھوکہ ہم نے دیا، اللہ سے جو وعدہ خلافی ہم نے کی، منافقت کے درجے کو پہنچے. اسے سورہ نساء کی آیت میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. منافقین کے لیے سورہ نساء کے نزول کے وقت تک توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا تھا. ہمیں بھی یہ امید کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. لیکن یہ چار الفاظ، لیکن میں نے کئی مرتبہ گنوایا، چار چار چیزیں قرآن میں آتی ہیں. وَلَعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَقُولُوا خَيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وغیرہ وغیرہ. یہاں بھی چار چیزیں آئیں، سوائے ان کے جو توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. توبہ زبانی کلامی نہیں، عملی اصلاح. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جائے، اس کی پناہ میں آ جائیں، اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں، پورا دین. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، وہ نظام ہم یہاں پر قائم کر لیں. اگر یہ ہو جائے گا تو حالات کا دھارا بدل جائے گا. یہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، صرف اس وقت تیزی سے دہرا رہا ہوں. پہلی توبہ کا موقع ہے نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کا. انہیں اللہ نے ایک حیثیت دی، وہ توبہ کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. اور اس کے دو تقاضے ہوں گے، ایک دستور سے منافقت کا خاتمہ، کم سے کم دستور کی سطح پر تو خالص اسلام ہے، اس سے گاڑی کیوں پڑے گی، پھر قانون اور سارا عدلیہ کا نظام. نمبر دو، سیوں کا خاتمہ، اللہ سے اعلان جنگ جو ہے وہ تو ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق سے ہم دعا کرتے رہیں گے. دوسرا یہ کہ اس سے کم تر درجے میں دینی جماعتوں کی توبہ. میں یہ مانا کہ پاور پالیٹکس میں جو اس وقت ضائع کیا ہے، اس پر پشیمان ہو کہ یہ وقت ضائع کیا ہے. اس سے نکلے، رجوع کریں، پلٹے، توبہ کریں، اور خالص منہج محمدی، منہاج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. بلتکم منکم امتی یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. دعوت اس سے شروع ہو کر پھر نہی عن المنکر بالجنگ تک، طاقت سے بدبختی کو روکنا، اس کے لیے تیاری کرنا. اس سے نیچے اتر کر انفرادی توبہ ہے. اگر نواز شریف صاحب نہیں کرتے، اگر دینی جماعتیں نہیں کرتی، تو بھی میں اور آپ کو انفرادی حیثیت پر اللہ کے ہاں جواب دے ہیں کہ نہیں؟ ہم توبہ کریں، اپنی معاش اور معاشرت پر دین کو غالب کریں. پہلی بات، پہلی شرط، شرط اول، شرط اول قدم ہی نہیں مجموعہ، پھر کسی جماعت میں سم و تعاق کے نظام کے اندر اپنے آپ کو دے دیں، اس کے جسم پر، اور پھر ہر شے قربان کرنے کو تیار. تنظیم اسلامی اس تیسرے لائے عمل پر کام کر رہی ہے، اب تقریباً 28 صدی ہو رہی ہے. ہماری رفتار تھوڑی ہے الحمدللہ، لیکن سٹیڈی ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس موقع پر کہ اور دینی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس کے لیے جو وہ توبہ جس کو میں نے کہا ہے اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کریں، رجوع کریں، اور اس اسلامی اور محمدی منہاج جو ہے اس پر جد و جہد کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے. اس کے لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے ان دنوں میں ملاقاتیں کی، گیا ہوں. بعض ملاقاتوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے میں پوچھا رقیب میں بھی سر کے بل گیا. بعض حضرات نے جو میرا اکرام کیا، اعزاز کیا، خود چل کر آ گئے. قاضی سین احمد صاحب آ گئے، مولانا اکرم آوان صاحب آ گئے، طاہر قادری صاحب کے یہاں میں حاضر ہو گیا، مولانا نورانی میاں کے یہاں میں حاضر ہو گیا، مولانا شیرانی سے ابھی ملاقات ہوئی ہے، مولانا اجمل خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اہل حدیث حضرات کے دفتر میں گیا ہوں ان سے بات کرنے کے لیے، اور بھی جاؤں گا، ہر جگہ جاؤں گا. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر ایک شیڈیول بنا لیا ہے منہاج محمدی کانفرنس سے. ان سب سے پہلے میں تو طے کروں حضور کا طریقہ کار کیا تھا، اس وقت رسول کیا تھا، اس کے لیے پروگرام پورا جو ہے وہ بن چکا ہے، تازہ ندائے خلافت میں وہ پروگرام آ گیا ہے، شیڈول پورا ہم نے دیا ہے. اب دعا کریں جو بھی حق بات کہنے کی ہمت اللہ نے آج تک دیے رکھی ہے وہ دیے رکھے، بغیر یہ سوچے کہ کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، حکومت راضی ہوتی ہے یا ناراض، یا عوام راضی ہوتے ہیں یا ناراض، ان دونوں سے بالکل انسان یکسو ہو کر جو بات صحیح سمجھتا ہے وہ کہیں. اس کی توفیق اللہ نے اب تک دی ہے اور اسی سے استدعا ہے کہ وہ دیے رکھے. اور اول تو یہ کہ اللہ سے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کو توبہ کی توفیق دے، ایک بندہ نمبر دو ان دینی جماعتوں کو توبہ کی توفیق دے، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شرط قبول عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.